اچھا ایک سوال یہ ہے کہ ویک حدیث جس کو ہم اصل کے لحاظ سے ضعیف حدیث کہتے ہیں، ضعیف حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کیا ضعیف حدیث پر عمل کرنے میں کوئی اشکال ہے؟ اچھا یہ مسئلہ کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنا، اس پر تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، اردو میں بھی اس پر ایک رسالہ ابھی قریب میں چھپا ہے، الجزء اللطیف فی الاستدلال بالحدیث الضعیف، مفصل رسالہ. رسالہ تو کیا اس کو ہم کتاب کہیں گے، تقریباً 250 صفحات ہیں اور اس میں پوری تفصیل لکھی ہے اس کی. بہرحال ہمیں تو اس تفصیل کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے. بہت مختصر بات یہ ہے کہ حدیث ضعیف جو ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ضعیف کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ضعف بہت زیادہ ہوتا ہے. ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو حدیث نقل کرنے والے جو حضرات ہیں، محدثین، جن کے ذریعے سے حدیث ہم تک پہنچی ہے، ان میں کوئی ایک شخص یا دو شخص ایسے ہوں، یعنی کوئی ایک بھی ہو تو حدیث ضعیف ہو جائے، کوئی ایک شخص ایسا ہو جو محدثین کی بیان کی ہوئی شرائط پر پوری طرح نہ اترتا ہو، یعنی کبھی کبھی بھول جاتا ہے، یاد پوری طرح نہیں رہتا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی عملی حالت کوئی بہت اچھی نہیں ہے، جس کو عدالت کہتے ہیں، جس کی تفصیلات ہیں. تو بہرحال ایک راوی ایسا ہے جو ہمارے زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو، اگر ہماری تو دیکھیں تو اس زمانے میں شاید ہی کوئی حدیث، اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے حدیث نقل کرنے والے، کوئی حدیث کبھی صحیح نہ ہوتی. اتنے اونچی شرائط رکھے ہیں محدثین نے، بہت سخت شرائط رکھے ہیں. تو بہرحال یہ بڑے بزرگ بھی ہوا کرتے تھے، اللہ والے ہوا کرتے تھے حدیث نقل کرنے والے، لیکن اس وجہ سے کہ شاید ایک مرتبہ حدیث نقل کرنے میں ان سے غلطی ہو گئی، بھول بھی جاتے ہیں، ان کی حدیث ضعیف ہو گئی. تو بہرحال حدیث ضعیف، اس کا ترجمہ جب ہم کر لیتے ہیں ویک حدیث، تو ویک حدیث اصل میں ویک تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ واقعی کمزور حدیث ہے، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ ضعیف جو ہے یہ محدثین کی اصطلاح ہے جس کو ضعیف کہتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً وہ یعنی دیکھا جائے تو بہت مضبوط اور پکی بات ہوتی ہے. اب حدیث ضعیف کے بھی درجات ہوتے ہیں، کسی میں ضعف زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ضعیف ہوتی ہے، کوئی کم درجے کی ضعیف ہوتی ہے، اور ان میں بھی پھر احکام کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث سے مسئلہ ہم ثابت نہیں کرتے، عام طور پر ضعیف حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کرتے. ہاں لیکن فضیلت، اگر کسی چیز کی فضیلت آتی ہے ضعیف حدیث میں، تو فضائل کے بارے میں ہم اس حدیث کو قبول کر لیتے ہیں. یہ خلاصہ ہے. جائز ناجائز، سنت وغیرہ کے احکام حدیث سے ثابت نہیں کرتے ضعیف حدیث سے، الا کہ ضعیف میں کچھ اور کوئی دلائل سے اس کو قوت مل جائے تو الگ بات ہے، ورنہ صرف ضعیف حدیث ہے تو عام طور پہ اس سے ہم کوئی مسئلہ ثابت نہیں کرتے. مسئلے سے مراد جائز ہے ناجائز ہونا یا اسی طرح سنت ہونا، اس طرح کے احکام ہم ثابت نہیں کرتے. البتہ اگر کوئی فضیلت کی بات ہے، ہم کہیں ٹھیک ہے ضعیف حدیث ہے اور فضیلت آئی، عمل کر لو، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو فضائل میں، فضیلت کے بارے میں اگر کوئی ضعیف حدیث ہے تو اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں. یہ خلاصہ ہے. اب آگے سوال ہے، کیا کوئی حدیث ہے جس میں سورہ واقعہ رات کو پڑھنے کی فضیلت ہاں آتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو واقعہ پڑھ لیا کرے رات کے وقت، سورہ واقعہ رات کے وقت پڑھ لیا کرے، فاقہ اس کو نہیں پہنچے گا. تو فضیلت بیان کی گئی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی اس پر ہوتا تھا، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو یہ صورت یاد کرا دی تھی کہ روزانہ رات کو، اس کی عادت کرا دی تھی کہ روزانہ رات کو یہ صورت پڑھ لیا کرو. تو یہ ایک فضیلت ہے اس کی، اس پر عمل کرنا چاہیے. تو ایک سوال میں ماشاءاللہ کئی سوالات آ گئے. اسی میں تیسرا سوال ہے کہ ایصال ثواب کے بارے میں وضاحت، اگر میں قرآن پڑھوں. اچھا ہم اس سوال کو حل کر لیتے ہیں. ایصال ثواب کا مسئلہ تو ویسے تفصیل طلب ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سوال کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ایصال ثواب میں کوئی کیا مطلب ہے اور کیسے ہوتا ہے. اصل یہ ہے کہ میرے پاس اگر پیسے ہیں، میں کسی کو سامنے میرے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں آپ لے لیں، ان کو دے دیا میں نے، ہدیہ ہے، اس نے قبول کر لیا، نظر آنے والی چیز ہے، دے دیا۔ اسی طرح جب ہم کوئی نیکی کماتے ہیں تو ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ اچھا وہ نیکی ہم کسی اور کو دینا چاہیں تو دے دیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جب پیسے ہم کسی کو دیتے ہیں تو ظاہراً ہمارے پاس سے چلے گئے اور دوسرے کو مل گئے، نیکی ہم جب کسی کو دیتے ہیں تو ہمارے پاس بھی رہتی ہے اور سامنے والے کو بھی مل جاتی ہے۔ عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب، ایصال کے معنی ہوتے ہیں پہنچا دینا، ثواب 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 کسی کو پہنچا دینا، کسی کے لیے دعا کر دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والا شخص دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ کا ثواب میت کو ملتا رہتا ہے، ولدن صالحن یدعو، اولاد نیک اولاد دعا کرتی ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے رسول اللہ میں اپنی والدہ کو ثواب پہنچانے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے پانی کنواں کھود دیا ماں کے نام پر، اور ثواب ماں کو پہنچانے کے لیے، ایصال ثواب ان کے لیے کنواں، ایصال ثواب کے لیے کنواں کھود دیا۔ تو یہ ایصال ثواب ہے، احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ انسان دل میں نیت کر لے کہ یا اللہ یہ جو میں نے سورت پڑھی ہے، یہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے، اس کا ثواب فلانے کو پہنچا دے، بس یہ کافی ہے۔ قرآن پڑھ لیا، یا اللہ میرے اس پڑھنے کو قبول کر لے اور اس پڑھے ہوئے کا ثواب میرے فلانے کو پہنچا دے، فلانے رشتے دار کو پہنچا دے، جن کو پہنچانا چاہیں پہنچا دے۔ یہ ہے ایصال ثواب کا طریقہ۔ دعا کر لے، دل میں دعا کر لے، نیت کر لے، سب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دل کی نیتوں کو جانتے ہیں۔ دل میں نیت کر لے کہ یا اللہ میں نے فلانے کے ثواب کے لیے پہنچا یہ پڑھا ہے، فلانے کو اس کا ثواب پہنچا دے، یہ ایصال ثواب، ثواب پہنچانا اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، صبح 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے سے پورا دن شیطان سے حفاظت ہوگی؟ فی الحال میرے ذہن میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس وقت میرے ذہن میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ صبح 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لینے سے پورا دن شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہاں، دوسری بہت سی دعائیں ہیں، جن لوگوں کے پاس دعاؤں کے کاغذات ہیں ان میں اور بہت سی دعائیں ہیں، جس میں مثلا آیت الکرسی اور حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، یہاں تک پڑھ لے صبح کے وقت تو شام تک وہ محفوظ رہتا ہے، شام کے وقت پڑھ لے تو دوسرے دن صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ تو ان دوسری آیات وغیرہ دعاؤں کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے، ابھی میرے ذہن میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ کپڑوں پر مور بنا ہوا ہے لیکن فیس اور آئز نہیں ہیں، لیکن دیکھنے میں آؤٹ لائن سے مور واضح ہوتا ہے، کیا یہ کپڑے پہن سکتے ہیں؟ ہاں پہن سکتے ہیں، جب منہ بنا ہوا نہیں ہے، صرف باقی نقشہ بنا ہوا ہے لیکن منہ بنا ہوا نہیں ہے، تو پھر پہن سکتے ہیں۔ اچھا ہے کہ عام مجمع میں نہ پہنے، کسی کو خامخواہ شبہ ہوگا کہ تصویر بنی ہوئی ہے، لیکن ویسے پہن سکتے ہیں۔ جب تصویر منہ نہیں ہے، جب منہ کا باہر کا نقشہ ہے اور اندر منہ نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، ناک وغیرہ، اس کا منہ کا پورا، یعنی اگر دیکھا جائے تو اس کے جاندار ہونے کے لحاظ سے جو اس میں ہونا چاہیے وہ بنا ہوا نہیں ہے، صرف اس کا باہر کا نقشہ، جیسے سوال میں ہے باہر کا نقشہ، تو پہن سکتے ہیں، وہ تصویر کا حکم میں نہیں ہے، پہننا بالکل جائز ہے۔ یہ رسالہ جو میں نے کتاب کا نام لکھا ہے بہت مفصل ہے، اس میں علمی مباحث بھی ہیں، کسی کو پتہ نہیں اس کی پی ڈی ایف ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کسی کے پاس اصل پی ڈی ایف ہے بھی یا نہیں وہ بھی نہیں معلوم، اور اس کو پڑھنے کے بعد بھی پتہ نہیں ہر ایک کو پڑھنا فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال نام میں بتا دیتا ہوں، نام ہے الجزء اللطیف فی الاستدلال بالحدیث الضعیف۔ یہ بہت مفصل ہے، اس پہ مختصر رسائل بھی مل جاتے ہیں کئی۔ ایک کتاب ہے، بلکہ ایک الگ سے رسالہ ہے اصلاح خطبات میں، شب برات کے بارے میں مفتقی عثمانی صاحب کا ایک بیان ہے، وہ بیان الگ سے چھپا ہے۔ شب برات کے فضیلت شب برات اس عنوان سے حضرت مفتی عثمان صاحب کا رسالہ یعنی بیان ہے، تو بیان تھا جو اصلاح خطبات میں جو چھپتے ہیں، وہ الگ سے کسی نے اس کو تباہ کیا ہے، اور اس بیان کے بعد پھر آگے ضعیف کے بارے میں، حدیث ضعیف کے بارے میں تفصیلات ہیں، اور پھر اس بارے میں 15 شعبان کے بارے میں جو روایات ہیں وہ روایات جمع کی ہیں، تو وہ بہت مختصر خلاصہ وہاں پر آ گیا ہے۔ وہاں کوئی پڑھ لے تو شاید پھر بھی آسان رہے گا کہ وہ یعنی بات سمجھنا آسان رہے گا، ایسے کہ وہ مختصر ہے اگر وہ کسی کو مل جائے تو۔ اچھا، اہل جنت، سوال یہ ہے کہ قیامت کے روز انسان کس عمر کا ہوگا؟ قیامت کے دن کے بارے میں تو نہیں، جنت میں داخل ہوتے وقت کیا عمر کے بیان کی جاتی ہے کہ اہل جنت کی عمریں وہی جو عام انسان کی جوانی کی قوت کی جو عمر ہوتی ہے، 33 سے 35 سال کے قریب جو عمر ہوتی ہے یہ عمر ہوا کرے گی اہل جنت کی۔ قیامت کے روز تو جو بچے ہیں وہ بچے ہوں گے، جو بڑے ہیں وہ بڑے ہوں گے، اس وقت تو بچے، اسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ ہوگا وہ ماں کو اس کے جو ناف والا حصہ جو ہے اس سے کھینچ کر لے جائے گا، تو اس وقت تو بچے بچے ہوں گے، بڑے بڑے ہوں گے، اور ظاہر روایات سے جو معلوم ہوتا ہے۔ پھر جنت میں جب داخل ہونے کا وقت آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو بھی جنت کے لائق ہیں، جنت کے قابل ہیں اور بڑے تھے جنہوں نے اعمال کیے، تو وہ لوگ، بچوں کی بات نہیں جو بڑے ہیں، وہ سب کے سب جنتی، جن کو اصلاً جنت ملے گی ان کے اعمال اور محنت اور مجاہدے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو جو اپنے رحمت سے جنت عطا فرمائیں گے، تو ان کی عمریں جو بیان کی جاتی ہیں وہ وہی 35 کے قریب کی عمر ہے۔ ہاں، ایک اور سوال ہے، وہ ایصال ثواب کے سلسلے میں، کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ انسان کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، تو پھر ایصال ثواب سے اس کو ثواب کیسے ملے گا، کیا قبر میں رہنے تک؟ اصل یہ ہے کہ انسان کے اپنے اعمال کرنے کا جو نام اعمال ہے وہ سلسلہ تو بند ہو گیا، اب اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن بہت سے ایسے اعمال ہیں، صحیح حدیثوں میں بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کا ثواب کا سلسلہ انسان کے مرنے کے بعد جاری رہتا ہے، اور صحیح روایتوں میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کہنا کہ اس کا نام اعمال بند ہو گیا، اب کوئی نیک عمل اس میں نہیں لکھا جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اپنا عمل جو ہے اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ثواب ملنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، ثواب ملنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور وہ جاری رہتا ہے، اور صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، بہت تفصیلات سے اس کا ذکر ملتا ہے، کہیں مفصل روایات ہیں، کہیں مختصر روایات ہیں، تو اس لیے وہ بات یعنی یہ بات یعنی مطلقاً کہہ دینا اور علی العموم یہ بات کہہ دینا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اب کوئی ثواب اس میں نہیں لکھا جائے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ بچہ مرنے کے بعد ظاہر ہے وہ بچپن ہی کی حالت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے وہاں جگہ رکھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، دودھ پیتے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لہ مرضعا فی الجنہ، جنت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے والے کا انتظام کیا ہے، وہ دودھ پیتے بچے ہیں وہاں پر بھی۔ تو جو بچہ جس حالت میں، جو شخص جس حالت میں مرتا ہے اس حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے، یہ کسی نے لنک بھیجی ہے، ہو سکتا ہے اس میں وہ حدیث ضعیف کے بارے میں آ گیا ہو۔ اچھا، کوئی شخص اگر بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا بھول جائے تو کیا اندر جانے کے بعد پڑھ سکتا ہے دل میں؟ ہاں، دل میں پڑھ لینا چاہیے۔ اگر داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا بھول گئے، اندر جانے کے بعد زبان سے پڑھنا منع ہے، دل میں پڑھ لینا چاہیے. ایک اور سوال ہے، ہم روزانہ ساری تلاوت کا ثواب پوری امت کو پہنچا دیتے ہیں، الاحیاء والاموات، یہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھنے کی بات ہے کہ انسان مثلا سورہ یاسین پڑھی اور اس کا ثواب ایک شخص کو پہنچایا، تو اس کو تو پورے سورہ یاسین کا ثواب مل گیا، پڑھنے والے کو ملا، جس کو پہنچایا اس کو ملا. 10 لوگوں کو پہنچاتا ہے، 1000 لوگوں کو پہنچاتا ہے، پوری امت کو پہنچاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اب یہ سورہ یاسین شریف کا ثواب خود کو تو مل گیا، پہنچانے کا ثواب بھی ملتا ہے، تو پہنچانے پر مزید ثواب ہے، پہنچانے والے کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو پہنچایا ان لوگوں میں سب میں ایک سورہ یاسین کا ثواب تقسیم ہوگا یا پورے پورے سورہ یاسین کا ثواب سب کو ملے گا؟ اس بارے میں یقیناً ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی شخص، بلکہ بہت سے علماء کی رائے یہ ہے، اب یہاں پر حاصل یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو پورا پورا مل جائے، اصول کا تقاضا یہ ہے کہ تقسیم ہو کر تھوڑا تھوڑا سب کو ملے گا. ہونا تو ایسے ہی چاہیے، اسے کہ ایک سورہ یاسین ہے، 10 لوگوں کو پہنچائیں تو اس کا ثواب 10 حصوں میں تقسیم ہو کر تھوڑا تھوڑا سب کو ملے گا، 10%، 10% سب کو مل جائے گا. اصول یہ ہے، اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ سب کو پورا پورا مل جائے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن بہت سے محققین کی رائے یہ ہے کہ جب ثواب پہنچتا ہے، محققین کی رائے یہ کہہ لیں، یا جو اہل کشف ہیں ان کی رائے، جن کو خواب وغیرہ اور کشف وغیرہ کے ذریعے سے معلوم ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ثواب پہنچتا ہے تو تقسیم ہو کر پہنچتا ہے. اگر تقسیم ہو کر پہنچے تو پھر جو شخص کسی کو زیادہ پہنچانا چاہتا ہے، اپنے والدین کو، اپنے قریب کے لوگوں کو، تو کبھی کبھی خاص ان کے لیے بھی کچھ پڑھ کر صرف ان کو پہنچا دے تاکہ زیادہ ان کو مل جائے، اور یہ بھی کر لے سب کو پہنچا دے، تو تمام لوگوں میں تقسیم ہوگا، سب لوگوں کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ زیادہ زیادہ بھی ملے. تو اس لیے جو لوگ کم لوگوں کو پہنچاتے ہیں ثواب، اس کی وجہ بھی معلوم ہوگی، سب کو ایک ساتھ پہنچاتے ہیں، اس میں اپنا فائدہ ہے. دونوں صورتیں ٹھیک ہیں. اچھا، ایک اور سوال، اچھا یہ مفصل سوال ہے اور تاریخی سوال ہے، آب زمزم کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ کیا تاریخ میں کبھی ایسا بھی تھا کہ زمزم کا کنواں گم ہو گیا پھر مل گیا، یہ سچ ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے، یہ تو سیرت میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب، انہوں نے دوبارہ تلاش کیا تھا، پہلے وہ ایک عرصے تک غائب رہا تھا. اس میں تاریخی تفصیلی بات ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر موقع ملا تو بات کر لیں گے. اور ایک اور پھر اخیری بات، ایصال ثواب کے حوالے سے کسی دن تفصیل اگر بتا دیں. ٹھیک ہے، دو باتیں ہیں، آئندہ کے لیے انشاءاللہ رکھتے ہیں، ایک زمزم کے بارے میں اور دوسرا ایصال ثواب کے بارے میں انشاءاللہ. ویسے ایصال ثواب کی ضرورت کے بارے میں ضروری بات تو ہو گئی، پھر بھی انشاءاللہ کسی دن اس پر تفصیلی بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جمعرات کو انشاءاللہ پھر ہم جمع ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.